सुनो क्या सिखाती नमाज़े तरावी।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل درس تراوی کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 13ویں پارے کی تفسیر میں ہم کچھ باتیں سنیں گے خلاصے کے طور پر کہ کیا کیا باتیں اس پارے کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سماعت فرما لیں کہ یہ جو پارہ ہے اس میں سورہ یوسف کا نصف یعنی آدھا حصہ موجود ہے، اسی طرح سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم، یہ بنیادی اعتبار سے تین سورتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ سورہ یوسف جو ہے یہ اس کا کچھ حصہ 12ویں پارے کے اندر ہے اور کچھ حصہ یہ اس 13ویں پارے کے اندر ہے۔ سورہ یوسف یہ ایک ایسی سورت ہے کہ جس کو خود قرآن مجید فرقان حمید نے احسن القصص یعنی قصوں میں واقعات میں سب سے بہترین اور خوبصورت قصہ قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی بات، بنیادی بات اس حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اسی سورت میں اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب کہ بلا شبہ ان کی قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت موجود ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے جو واقعات ہیں، جو قصے ہیں، جو حکایات ہیں، اس کا مقصود خود واقعات نہیں ہوتے کہ دلچسپی کا کچھ سامان پیدا کیا جا رہا ہو یا واقعات فقط واقعے کے طور پہ سنانا مقصود ہو، ایسا نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید بنیادی اعتبار سے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کا مقصود یہ ہدایت ہے، لوگوں کو رہنمائی دینا ہے۔ ان واقعات میں بھی ہمیں زندگی گزارنے کا، انسان کو زندگی اچھی اور کامیاب بنانے کا درس دیا جاتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو فائدہ پہنچے گا اور اگر اس طرح کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا، یہ ہمیں ان واقعات کے اندر بتایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کا جو واقعہ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس کو احسن القصص کہنے کی وجہ، سب سے بہترین واقعہ کہنے کی وجہ تو خود یہ سورت ہی ہے کہ جو بندہ اس کو بغور پڑھتا ہے، سنتا ہے اس واقعے کو، تو یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ بندہ اس کو بیان کرتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے تو اس کا دل اس سے اکتاتا نہیں ہے۔ اس کو ہر دفعہ پڑھنے کے اندر ایک عجب لطف آتا ہے، عجب مزہ آتا ہے۔ لیکن اصل میں علماء نے وجہ بیان کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس قصے کو سب سے احسن اور سب سے بہترین قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا گیا جو انسان کے مختلف ادوار، مختلف جو حصے ہوتے ہیں زندگی کے اور مختلف جو معاملات اسے پیش آتے ہیں، ان تمام کے اوپر مشتمل ہے اور ان تمام کے اعتبار سے اس کے اندر سبق موجود ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے حسین و جمیل تھے، اور بچپن سے ہی آپ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے تھے۔ آپ خود اللہ کے نبی، آپ کے والد اللہ کے نبی، آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کے پر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے نبی، یعنی اتنا اعلیٰ خاندان آپ کا موجود تھا اور آپ انبیاء کی اولاد میں سے خود نبی تھے۔ تو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ تو ویسے ہی آپ کو عطا فرمایا تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ کی نیکیوں کی وجہ سے، آپ کو اللہ پاک نے جو سعادتیں عطا کی تھیں اس کی وجہ سے، انہی خصوصیات کی وجہ سے، انہی نعمتوں کی وجہ سے آپ کو اپنے بھائیوں کے حسد کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کے بھائیوں نے ایک پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کو آپ کے والد سے جدا کیا، پھر آپ کو اس چھوٹی سی عمر کے اندر ایک گہرے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اللہ پاک نے اس کنویں میں آپ کے دل کو ڈھارس عطا فرمائی، آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائی، اس سے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ ये आपके बचपन का वाकया कि बचपन के अंदर बंदे को भलाइयाँ भी पहुँचती हैं तो उसको क्या करना होता है, और फिर उसके बाद अगर उसे आजमाइश और मुश्किल पहुँचे तो फिर उसे क्या करना होता है, ये बात बयान हुई कि अल्लाह पाक का इस मौके पर भी शुक्र अदा करना है और उस मौके पर भी आजमाइशों पर सब्र करना है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। इसके बाद जो नेमतों वाली आप ज़िंदगी गुजार रहे थे, अपने वालिद साहब की मोहब्बत के अंदर, उनके साया आतिफत के अंदर आप ज़िंदगी गुजार रहे थे, वहाँ से आपको मिस्र लाया जाता है और अल्लाह के इस नबी को जो अभी कम उम्र हैं और इतना बड़ा मकाम व मरतबा पाना है, मिस्र के बाज़ार के अंदर बेचा जाता है। फिर इसके बाद वहाँ आपको मिस्र का जो अज़ीज़ होता है, वज़ीर आज़म होता है, वो आपको ख़रीद लेता है और फिर आपको दोबारा वो नेमतों वाली ज़िंदगी मिलती है। आप उसके महल के अंदर परवरिश पाते हैं, बड़े होते हैं, वहाँ पर भी आपकी नेक नामी और आपकी पाकदमनी कायम रहती है। इसके बाद फिर जुलेखा की तरफ से आपके लिए आजमाइशें आती हैं, वहाँ भी अल्लाह पाक का खौफ, अल्लाह पाक की खशियत आपके ऊपर गालिब रहती है और आप हर तरह की बुराई से महफूज रहते हैं, और फिर इसके बाद उनकी साजिशों की वजह से आप जेल के अंदर चले जाते हैं। सारा सिनेरियो आप देखेंगे तो उसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक दौर आता है और आपको आजमाइशों से गुजरना पड़ता है और आप इसके अंदर सब्र करते हैं, यानी नेमतों के अंदर आ रहे हैं, जवानी के अंदर मौजूद हैं, नेमतें मिली हुई हैं, अब आजमाइश आती है कि बुराई की तरफ बुलाया जा रहा है, लेकिन आप बुराई से अपने आप को बचाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि दुनियावी एतबार से आपको जंदान के अंदर जाना पड़ता है, जेल के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन आप वहाँ जाना कबूल फरमा लेते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम इसी तरह आजमाइश में आए। जब आप जेल जाते हैं तो वहाँ एक मशहूर वाकया पेश आता है कि दो बंदे अपना ख्वाब आपको बताते हैं, ख्वाब की ताबीर आपसे पूछते हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मौके पर भी अल्लाह पाक के दीन की तरफ बुलाते हैं, दीन की तरफ दावत देते हैं और उन दोनों को ईमान की तरफ बुलाते हैं, जो हमारे लिए सबक है कि बंदा किसी भी हाल में हो अल्लाह पाक के दीन की दावत को देना ना छोड़े, अल्लाह पाक के दीन की तरफ बुलाता रहे, इनफरादी कोशिश वो हमेशा करता रहे किसी भी आजमाइश के अंदर उसे मुबतला किया गया हो। फिर उसके बाद बादशाह ख्वाब देखता है और आप उस ख्वाब की ताबीर बताते हैं, जिस पर बादशाह आपको अपने दरबार में बुलाता है और उसके सामने अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं, नतीजा ये निकलता है कि वो बादशाह मिस्र के तमाम खजानों पर आपको मुकर्रर कर देता है। अब फिर दोबारा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी आला मनसब के ऊपर इन दुनियावी एतबार से फाइज होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपके इंसाफ का वही आलम होता है, खौफ व खशियत का वही आलम होता है। इसके बाद वही भाई कि जो आपको आपके वारिस से जुदा करने का सबब बने थे और आपको गहरे कुएं के अंदर डाल दिया था, आपको मुश्किलात के अंदर मुब्तला किया था, ये भाई अब आपके पास आते हैं और आपको पहचान नहीं पाते, यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको पहचान लेते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको गल्ला भी देते हैं, इनको अनाज भी देते हैं और इनके साथ हुस्न सलूक भी करते हैं। ये सबक देता है कि जब बंदा गालिब हो जाए, जब बंदे को कुदरत हासिल हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो दूसरों को रुसवा करना शुरू कर दे, अपने दुश्मनों से बदला लेना शुरू कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब दोबारा आपके पास आते हैं और वो पहचान जाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे ये फरमाते हैं कि ला तसरीब अलैकुम अल्यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम, कि आज के दिन तुम्हारे ऊपर किसी तरह की कोई भी मलामत नहीं है, कोई तुमसे पूछ गूछ नहीं है, अल्लाह पाक तुम्हारी मगफिरत फरमाए, वहु अरहमुर रहीमीन, वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। ये सबक दिया कि जब कुदरत हासिल हो तो ऐसा नहीं है कि आप कुदरत हासिल होने पर अपना बदला ले ही ले, बल्कि मुआफ़ कर देना ये ज़्यादा अच्छा अमल है। नतीजा ये निकला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपके गर्विदा हुए और जब आपके वालिदैन आपके पास आते हैं तो ये सारे के सारे यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करते हैं, और वो ख्वाब कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में देखा था कि मुझे 11 सितारे और सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस ख्वाब की ताबीर अब सामने आती है। ये सूरह यूसुफ का जो मकसद था वो मैंने आपके सामने बयान किया। किस्सा ये बड़ा दिलचस्प है, बड़ा खूबसूरत किस्सा है, लेकिन इसका जो सबक है वो यही है कि बंदा हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे, زندگی کے اندر مختلف ادوار آتے ہیں، کبھی مشکلات، کبھی آسانیاں، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی آسائشیں آتی ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بندہ نہ بھولے، ہر موقع پر اس کے پیش نظر ہونی چاہیے اللہ پاک کی ذات۔ تو اسی لیے اس سورت کو احسن القصص فرمایا گیا ہے۔ اس سورت میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، بالکل آنکھوں کی جو روشنی تھی وہ کمزور ہو چکی تھی۔ یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی جب دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے ایک بھائی کو اپنی قمیص یہ دے کر بھیجا تھا کہ یہ لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں کے اوپر ڈال دو، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ تو جب وہ بھائی لے کر جانے لگے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علاقے میں موجود تھے، ابھی میلوں دور آپ کے بیٹے تھے جو قمیص لے کر آ رہے تھے، تو آپ نے کہا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یعنی قمیص آ رہی تھی، اور مفسرین نے بیان کیا کہ یہ قمیص وہ تھی جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں پہنی ہوئی تھی، ابھی پہنچی نہیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تک، میلوں دور ہے، لیکن یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خوشبو سونگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ تو اللہ پاک اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسی قدرت اور طاقت عطا فرماتا ہے کہ جو عام بندوں کے اندر نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قمیص آتی ہے، آپ کی آنکھوں پر ڈالی جاتی ہے، اور آپ کی جو بینائی کمزور ترین ہو چکی تھی وہ دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک اپنے پیاروں کی چیزوں کے اندر ایسی برکت رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، بینائی کمزور ہو چکی ہے تو وہ قوی ہو جاتی ہے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرماتا اور آپ کی بینائی لوٹ آتی، لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے، اور اللہ پاک چاہتا تو بغیر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض کے آپ کو شفا عطا فرماتا، آپ کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آتی۔ لیکن یہ ہمیں بتایا گیا، ہمیں سبق دیا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، ان کے جو تبرکات ہوتے ہیں، اس کے اندر اللہ پاک برکت رکھتا ہے، اور یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، ورنہ اللہ پاک چاہتا تو ویسے ہی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا عطا فرما دیتا، لیکن اس نے جو سبب بنایا وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت قمیض کو بنایا۔ اسی صورت کے اندر ایک گفتگو یہ ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے، یہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، اور ابتدا میں انہوں نے برا کام یہ کیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن اس کے بعد یہ تائب ہو گئے، اس لیے اب کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کے بارے میں کوئی غلط بات کہے۔ بعض لوگ محاورے کے طور پر یا گفتگو کے دوران یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں کر جاتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس حوالے سے پورا ایک رسالہ لکھا، رفع التعصف عن اخوت یوسف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں سے یہ جو خرابی ہے اس کو دور کرنا، یعنی ان کو برا بھلا کہنے کی اجازت یہ نہیں ہے۔ اگرچہ صحیح قول کے مطابق یہ انبیاء کرام علیہ السلام نہیں تھے، لیکن بعض علماء نے ان کے نبی ہونے کا قول کیا ہے ان کے بھائیوں کا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، لیکن بہرحال توبہ کر چکے تھے، نیکی کی طرف یہ آ چکے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کو بڑے قوی جسم عطا فرمائے تھے، اور خوبصورت یہ لوگ تھے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقہ، کہ اے میرے بیٹو، جب تم اس شہر کے اندر جاؤ، یعنی بادشاہ کے پاس جا رہے ہو، غلہ لینے کے لیے جا رہے ہو، تو ایک ہی دروازے سے سارے داخل مت ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں اللہ سے تمہیں کسی چیز سے غنی کرنے والا نہیں ہوں، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو تمہیں چیز پہنچنی ہے اس کو میں دور کرنے والا نہیں ہوں، حکم اللہ ہی کا ہے، میں بھی اس پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، اور توکل کرنے والے بھی اس پر توکل کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا حکم کیوں دیا تھا؟ اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چونکہ سارے کے سارے جسمانی اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے بڑے ہی خوبصورت تھے، جسمانی اعتبار سے وجیہ تھے، مضبوط لوگ تھے، اب یہ سارے اگر ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل ہوتے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ نظر بد کا شکار ہو سکتے تھے۔ اسی سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندے کو ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نظر بد لگ سکتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو چھپا کر پورا کرو، یعنی اپنے امور کو، اپنی کاموں کو چھپا کر پورا کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہر ایک کے سامنے اپنے مقاصد کو ظاہر کر دو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعض اوقات بندہ نظر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنے کا مقصود تھا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد، اس کو رعد اس لیے کہتے ہیں، بادلوں سے جو گرج پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک آواز جو کڑک والی پیدا ہوتی ہے، زور کی جو آواز آتی ہے بادلوں سے، اس کو رعد کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس سورت میں اس کڑک کا ذکر ہے، اس گرج کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورت الرعد کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو چھوٹے قد کا فرشتہ ہے، اور وہ بادلوں کے اوپر کوڑا برساتا ہے جس کی وجہ سے بارش برستی ہے، اس لیے اس فرشتے کو رعد کہتے ہیں، اور اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام سورت الرعد ہے۔ اس سورت میں بھی اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے، مختلف نشانیاں بیان کی، جن میں سے ایک بات یہ بیان کی کہ یہ جو عظیم الشان آسمان ہمارے سامنے ہے، اللہ پاک نے بغیر کسی ستونوں کے اس آسمان کو بنایا ہوا ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، لیکن اس میں آپ کو کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ بغیر عمدین ترونہا، بغیر کسی ستون کے جس کو تم دیکھو۔ اس کی دو تفسیریں علماء نے بیان کی ہیں کہ آسمان یہ بغیر ستونوں کے اللہ پاک نے کھڑا کیا ہے، اور واقعی ایسا ہے کہ بغیر ستونوں کے ہمیں یہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ بغیر عمدین ترونہا، یہ ترونہا عمد کی صفت ہے، جس کا معنی یہ بنے گا کہ ایسے ستون اس میں ہیں جسے تم نہیں دیکھتے، یعنی ستون اللہ پاک نے بنا ہے لیکن اسے تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو اپنی قدرت کو اللہ جل شانہ نے اس میں بیان کیا، پھلوں کے ذریعے کہ کس طرح اللہ پاک طرح طرح کے پھل ہمیں عطا فرماتا ہے، ستاروں کے ذریعے، سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے، جو مختلف نشانیاں ہیں وہ اپنی قدرت پر اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے دنیا کی مثال بیان کی کہ دنیا کیسی ہے، اور دنیا کا جو مال و متاع ہے وہ آخرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف برتنے کی چیز ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ پاک نے وہ مشہور آیت مبارکہ ذکر کی ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور ان کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان پاتا ہے، سن لو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تو اس کو اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے ذکر سے مراد اللہ پاک کا نام لینا، اللہ پاک کو یاد کرنا، اس کی نشانیوں کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اپنے اعضاء کے ذریعے اس کو کرنا، یہ سب اللہ پاک کے ذکر کے اندر آتا ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر در منصور اور دیگر تفاسیر کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ پاک کے ذکر کے اندر اس کے پاک بندوں کا ذکر بھی آتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر، اہل بیت اطہار کا ذکر، یہ تمام کے تمام حقیقی طور پر اللہ پاک کے ذکر ہیں، کہ یہ ہمیں اللہ پاک کی یاد دلاتے ہیں، اور ذکر کا مطلب ہی یاد ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان سے اللہ پاک کی یاد آتی ہے، اس لیے حقیقی طور پر یہ اللہ پاک ہی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی اللہ پاک نے چند قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آئے، اور اسی سورت میں اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو سن لو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے شیطان کا ذکر کرتا ہے کہ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوگا، کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیش انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم، کہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا، اس نے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو تم کو وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، میرا تمہارے پر کوئی قابو نہیں تھا، کوئی زور نہیں تھا، مگر یہ تھا کہ میں نے تم کو بلایا اور تم نے میری بات مان لی، تو اب مجھ پر کوئی الزام نہ رکھو، اپنے آپ ہی پر الزام رکھو، میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا اور تم میری فریاد کو نہیں پہنچ سکتے، اس سے پہلے جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا، یعنی خدا کا شریک ٹھہرایا تھا، میں اس کا انکار کرنے والا ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بڑی ڈرانے والی بات ہے، سمجھانے والی بات ہے کہ آج جس شیطان کے پیچھے چل کر ہم گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر پڑے ہوئے، قیامت کے دن وہ صاف صاف کہہ دے گا کہ اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے، میں نے جو تم سے وعدہ کیا اس میں میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، اور مجھے کوئی الزام نہ دو، میں نے صرف تمہیں بلایا، تمہیں دعوت دی اور تم میرے پیچھے پیچھے چل دیے، آج میں تمہاری کوئی فریاد پوری نہیں کر سکتا، خود میں عذاب کے اندر ہوں اور تم میری فریاد کو نہیں پہنچ سکتے، میری مصیبت و پریشانی کو دور نہیں کر سکتے۔ تو شیطان قیامت کے دن یہ صاف صاف اعلان کر دے گا، اور یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ایسا ہونا ہے، اور جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ دشمنی سے کوئی انکار کرتا ہی نہیں ہے، وہ سیدھا سیدھا انسان کو اپنا دشمن قرار دے چکا ہے، وہ اعلان کر چکا ہے کہ میں ان کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا، اب انسان کا کام ہے کہ وہ دانش مندی سے کام لے اور اس کی دشمنی کو سمجھے اور اللہ پاک کی فرما برداری کی طرف آئے، اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، اور اس کو سورہ ابراہیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، آپ کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح آپ اپنے بیٹے کو، اپنی اہلیہ کو آپ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے، اور وہاں آپ نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اس لیے اس سورت کو سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔